الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شعر افاق کتاب مسنی مولانا روم کا درس ہوتا ہے دربیان گواہی فعل و قول بیرونی برنوری ضمیر دل کے نور پر بیرونی قول اور فعل کی گواہی ای ہنر ہا آبرا ہم شاہ دست کاندرو نش پرزی نور ای زدس قول و فعل آمد گواہانی ضمیر زین و بر باطن توات تو استدلال گیر چون دار سیر صورت و دروں بنگر اندر بول رنجور از بیروں فعل قولا بول رنجورا بود کے طبیب جسم را برہا بود وا طبیب روح و جر جانش رود وزر ہے جان اندر ایمانش رود حاج تشن بود بفعل قول خوب احضروہم آہم و جواسی سے قلوب ای گواہ فعل قول از ہوئی از کوئی دا کو بدر آئیست واصل ہم چجے قول فعل او گواہ او بود کو بدر یا متصل چون جو بود بنگر اندر فعل او کو قول او تاچ دار در زمیر آراز جو نورش اندر مربنت چند دست چیست بحر سیدو دان پاشد بائخیست گرب ود سیاد از وی در دور شو وافسو و فعل قولش کم شنو یہ ہنر جو پانی سے ظاہر ہوتے ہیں اس بات پر شاید ہیں کہ اس کا دل نوری ازداں سے روشن ہے. یہ اصل میں گزشتہ سے پیوستہ والی بات ہے کہ پانی کے بارے میں جو بات چل رہی تھی کہ آگ اور پانی اور مٹی ان کا سب وہ جن اپنے اپنے صفات بیان کیے جا رہے تھے تو وہ بات آگے چل رہی ہے. تو اس میں ان کا کہ یہ ہنر جو پانی سے ظاہر ہوتے ہیں اس بات پر شاید ہے کہ اس کا دل نور یزداں سے روشن ہے. ان پانی سے ارتنگیز کاموں کا سرزد ہونا کوئے ملک پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت رکھے ہیں. ان مخلوق کے صادرات کے باطن پر شاید دلیل ہوتے ہیں. اگر برائی صادر تو سمجھائے کہ اس کا نفس برائیوں کا خوگر اور باطن گندگیوں پلیدگیوں سے لبریز ہے. اگر اچھائیاں آیا ہو تو سمجھے کہ اس کا نفس مطمئنہ پاکیزگی و نفاذ سے مملو ہے. مختلف اشیاء جواہر و کمالات کا مفضل اور انسان کے مختلف کمال خصوصیات کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہر ایک کے اندر اس کے ظرف و استعداد کے موافق ودیوت رکھتا ہے. اصل میں یہ حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ نے مختلف چیزوں کے اندر مختلف صفات رکھے ہیں اور ان صفات سے کام لینا ہوتا ہے. اب انسان کی جب تربیت ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا نفس مطلب تابع ہو چکا ہوتا ہے یعنی وہ جو ہے نا وہ تابعدار ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے اعمال اچھے اچھے سامنے آتے ہیں اور اگر تابعدار نہ ہو چکا ہو باغی ہو تو پھر اس کے اعمال برے نظر آتے ہیں. تو اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے مطلب جو اعمال ہوتے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس کے اندر کیا ہے. اور یہ ہے کہ قول اور فعل دونوں تیرے باطن پر شاید ہے کہ وہ روشن ہے یا تاریک ہے ان دونوں کے ذریعے سے باطن پر نگاہ رکھ یعنی باطن کا جائزہ لے. یعنی ویسے اگر کوئی جیسے کہہ دے نا آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے مثلا عورتیں پردہ نہیں کرتی تو ان سے جب کیا کہا جاتا ہے کہ پردہ کیوں نہیں کرتی کہتے بس پردہ تو دل کا ہونا چاہیے حالانکہ بھائی دل کا پردہ کا کیا مطلب ہے؟ شریعت نے آپ سے کون سے پردے کا مطالبہ کیا ہے؟ دل کے پردے کا مطالبہ تو نہیں کیا ہے. کون سی چیز کا پردے کا مطالبہ کیا ہے؟ اپنے چہرے کو چھپاؤ اپنے جسم کو چھپاؤ اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرا دل اتنا پاک ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ دو طرح کا نقصان کا باعث ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ کی بات نہیں ہے وہ جو دوسرے کی نظر پڑتی ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کا جواب بھی تو آپ کو دینا ہوگا. صرف آپ تو نہیں ہے نا کہ آپ کا دل پاک ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. ہاں جی اول تو یہ بات ہے کہ اس سے دوسرا کیا اثر لیتا ہے. اب آپ نے اپنا جو مطلب جو ہے نا وہ جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عالم بزرگ امریکہ جا رہے تھے, تو ایئر لائن ظاہر مطلب جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, تو چونکہ عالم تھے تو لوگ ان سے آ کر ملتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے, ان سے بات پوچھتے تھے, خیریت پوچھتے تھے. تو ایک ہوسٹس تھی امریکن, تو اس نے کہا کہ کوئی بڑا آدمی ہوگا, تو قریب آئے, انہوں نے کہا سر میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا بالکل آپ پوچھ لیں سر, جب سب لوگ پوچھ رہے تم بھی پوچھ سکتی ہو. اس نے کہا کہ سر یہ اسلام کے اندر پردے کے اوپر کیوں اتنا زور ہے؟ کیا آپ عورتوں کو بالکل باندھ کے رکھتے ہیں, ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے, اور یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ, حالانکہ اس کو بھی اتنی آزادی ہونی چاہیے جتنے مردوں کو ہے, تو آپ کیوں مطلب اتنی جو ہے نا وہ یعنی عورتوں کو پابند رکھتے ہیں؟ ظاہر وہ اپنے سسٹم کے مطابق اس نے سوال کرنا تھا, جو اس وقت کے حالات ان کے تھے وہ اس کے مطابق سوال کر لیا. وہ بزرگ بہت ماشاء اللہ حکمت شناس بزرگ تھے. اس نے کہا ریسنٹلی آپ کے امریکہ کے کورٹس میں ایک کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ فیصلہ بڑا عجیب فیصلہ ہے لیکن لوگوں نے اس کو سراہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک جگہ چوری ہوئی تھی ایک دکان سے, تو اس پر جو ہے نا کیس چل رہا تھا, تو وہ دکان اس نے کھلی چھوڑی ہوئی تھی, یعنی مطلب یہ کہ وہ اس نے کوئی اس پہ تالا والا نہیں لگایا تھا, نہ کوئی رکاوٹ رکھی تھی کوئی اس طرح, وہ چلا گیا بھول گیا ہو گیا جو بھی ہوتا بہرحال. تو آخر میں ججز نے فیصلہ کیا کہ قصور اس کا ہے کہ اس نے دکان اس طرح کیوں چھوڑا ہے, اس نے معاشرے میں ایک چور کا اضافہ کر دیا, تو سزا اس کو ہوئی کہ اس نے معاشرے میں ایک چور, چونکہ چوری کا موقع دے دیا تو مطلب ظاہر ہے ایک چور کو جرت ہو گئی, تو اب آئندہ وہ پھر بھی کرے گا, تو اس نے ایک چور کا اضافہ کر لیا, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو سزا ہونی چاہیے, تو ان نے اس کو سزا دی. تو نے کہا میں اس کورٹ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کلی چہرہ پھرتی ہیں, تو اگر کسی کی بری نگاہ کے اوپر پڑتی ہے تو آپ معاشرے کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں, تو اسلام نے اس چیز سے روکا ہے, اسلام کہتا ہے کہ اس چیز کو نہ کرو. تو بس اس نے کہا کہ جی بالکل میں سمجھ گئی, اس پہ کنوینس ہو گئی. ہاں جی, تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ بس ٹھیک ہے جی میرا دل صاف ہے تو بس ٹھیک ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. نہیں, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو, اس وقت کر سکو گے جب اس کے نتیجہ اچھا نکلے گا. اگر نتیجہ اس کا برا نکل رہا ہے تو پھر تو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی. آن یور پارٹ اور آن ادرز پارٹ, چاہے آپ کی بنیاد پر کوئی غلط نتیجہ نکل رہا ہے یا کسی اور کی بنیاد پر نتیجہ غلط نکل رہا ہے, تو اس میں قصور اگر آپ کا ہوگا تو پھر تو ٹھیک نہیں ہوگا, پھر تو آپ کو کریکشن کرنی ہوگی ورنہ سزا بھگتنی ہوگی یا ادھر یا ادھر. تو ایک تو یہ رخ ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب دوسرے کو نقصان جو پہنچانا ہے اس سے بچانا ہے. دوسرا یہ والی بات ہے کہ آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرے دل صاف ہے, تو آپ نے نعوذ باللہ من ذالک امہات المومنین پر اور صحابیات پر تہمت لگا دیا کہ ان کے دل صاف نہیں تھے, کیونکہ ان کو پردے کا حکم ہے, قرآن میں حکم ہے, اور ان نے پردہ آبزرو کیا ہے اور ان نے سارا کچھ کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو مانا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے دل صاف نہیں ہے, تمہارے دل صاف ہے؟ یہ تو بڑی جسارت تم کر رہے ہو, کس طرح تم کہہ سکتی ہو مطلب کہ میرا دل صاف ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان کے جسم سے اعمال نکل رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر اس کے جسم سے اعمال اچھے نکلے, مثلا اس کی آنکھ قابو میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل اچھا ہے, اس کا دل اچھا ہے, اس کو ظلمت اور نور کا احساس ہے, کیونکہ آنکھ کی ظلمت بہت خطرناک ہوتی ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اب یہ جو آنکھ کی ظلمت ہے, اگر وہ کسی کو اس کے پتہ نہیں چل رہا اور وہ بالکل محسوس نہیں کر رہا, تو سمجھو کہ اس کا دل تباہ ہے. اگر وہ اس کا فیل نہیں کر رہا, محسوس نہیں کر رہا, تو اس کا دل تباہ ہے, کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ اس کو فیل ہی نہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا اندھا ہے کہ اس چیز کو بھی نہیں جانتا, مطلب نوری بصیرت اس کا نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ ہے کہ جو اعمال انسان کے جسم سے نکل رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آیا تمہارے اندر کا باطن جو ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. گویا ظاہر باطن کا ایک انڈیکیٹر ہے, ظاہر باطن کا ایک انڈیکیٹر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. ہاں جی، جیسے یہ فرمایا گیا ہے کہ جو نماز کے اندر اپنے داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے عدم خشوع کی علامت ہے، یا یہ جو کپڑے جو مطلب پاجامہ ٹخنوں سے جو نیچے گراتا ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے. وہاں جرمنی میں عربوں کے ساتھ میرے اس پر ایک ڈسکشن ہوئی. وہ بیچاروں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے نا ادھر، اور ٹھنڈا ملک ہے تو ظاہر بعض لوگ پرواہ نہیں کرتے. تو اس پر جو ہے نا مطلب میرے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ تکبر کی وجہ، ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کر. میں نے کہا نا یہاں پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں اس کو تکبر کا علامت کرا دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو، یہ نہیں فرمایا گیا. یہ فرمایا نہیں کہ تم تکبر کی وجہ سے کر رہے ہو، بلکہ تکبر کی علامت کرا دیا. جب علامت کرا دیا جائے تو پھر تو اس میں آپ کچھ نہیں بول سکتے، پھر تو آپ کے کام کو دیکھا جائے کہ آپ کام کون سے کر رہے ہیں، تو اندر والی بات تو اس کے اوپر شاید ہوگی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ انسان واقعتاً اگر دیکھے تو اس کا جو باطن ہے اس کے باطن کی گواہی اس کا ظاہر دے رہا ہوتا ہے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا باطن خراب ہو اور ظاہر اس نے قصدن اچھا بنایا ہو، یہ تو ممکن ہے نفاق کی وجہ سے. ہاں جی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا باطن گندا، اس کا باطن اچھا ہو اور اس سے خراب اعمال نکلے، یہ نہیں ہو سکتا. مطلب اگر کوئی شخص اچھے مطلب جو ہے خراب اعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا باطن گندا ہی ہے. اگر گندے اعمال کر رہے خراب اعمال کر تو اس کا باطن گندا ہی ہے، یہ والی بات ہے. ہاں اچھائی پر دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ آیا اس نے واقعی مطلب جو ہے مطلب واقعی اس کے باطن اچھا ہے یا اس نے انٹینشنلی اس کے پردہ اپنے اوپر چڑھایا. قول فعل آمد گواہان ضمیر زین و برباطن تو استاد لال گیر. قول و فعل دونوں تیرے باطن پر شاہد ہے کہ وہ روشن ہے یا تاریخ ہے، ان دونوں کے جیسے باطن پر نگاہ رکھ اور اس کا جائزہ لے. یعنی قول و فعل جو تمہاری ہے وہ تیری باطن کے اوپر گواہ ہے، اپنی بات جو تم کر رہے ہو یہ بھی اس پر شاہد ہے کہ تمہارا اندر کیا ہے، اور جو تم فیل کر رہے ہو جو تمہارے کام ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے کہ تمہارا اندر کیا ہے. چون ادارت سیر صورت دروں در دروں بنگران بولو رنجو راز بروں. جب کسی کی باطن کی ظاہری حقیقت معلوم نہ ہو سکے تو اس کے مرض بول میں تلاش کر، کیونکہ وہ اندرونی سقم کا پتہ دے گا. اوہو کیا ٹیسٹ کی طرف چلے گئے. ہاں جی، یعنی اے سالک اگر تجھ کو کسی کے چہرہ سے یا قول فعل سے اس کے نفاق کا پتہ نہ چل سکے تو اس سے گہرا رب پیدا کر کے اس کا مراز کا پتہ لگا. ہاں جی، کیونکہ بہت سے افراد اپنے رب باتی نے حسد بوس کینا شاوت وغیرہ کا اپنے قول فعل سے علم نہیں ہونے دیتے، جو ابھی میں نے مہاراج کی نہیں ہونے دیتے، اور حقیقتاً وہ علیل ہوتے ہیں. ایسے جیسے کوئی آدمی ہمارا جسمی مبتلا ہوتا ہے مگر ظاہر رنگ روپ سے بیماری بیان نہ ہو تو بول کی رنگت یعنی جس کو قارورہ کہتے ہیں ابو وغیرہ سے مرض کا پتہ لگا جاتا ہے. ایسی امراض روح کے مریضوں کا بھی حال ہے، اگر خارج تشخیص ناکام ہو تو داخلی تشخیص سے کام لے. داخلی تشخیص سے کام لے. فعل و قولا بول رنجورا بوت کے طبیب جسم را برہا بوت. یہ قول و فعل امراض روحانیہ کا ایسا ہے جیسے بیماروں کا پیشاب جو طبیب جسم کے لیے برہان و دلیل کا کام دیتا ہے، یعنی کہ اس کے جسم میں فلاں فلاں خرابی ہے، دل کا یہ مرض ہے، دماغ میں یہ خرابی ہے، جگر میں نقص ہے. لہذا القیاس کہ اگر روحانی مرض کا قول و فعل منزل جسمانی مرض کے پیشاب کے تو مرض باطن پر پورے پورے دلالت کرتے ہیں. وہاں طبیب روح درجہ نشروت وز رہے جہاں اندر ایمان نشروت. اور جو طبیب روح ہوتا ہے وہ جان میں گس کر اس کی راہ سے ایمان تک پہنچ کر علاج کرتا ہے. ان طبیب روحان اس کی روح کا جائز لیتے کہ آئی بیمار و سقیم ہے، تندرست و صحت مند ہے، پھر وہاں پر ایمان کو ٹٹولے. اس قسم کے علیتوں نے اگر کوئی خرابی ہوتی مثلا کفر شرک یا فسق و فجور اور صرف محلال کو حسب اصول علاجی روحانی اس کا علاج کرتے ہیں. حاجتش نبود بفعل قول خوب احذروہم ہم جواسی سے خوب. ان اتباع روحانی کو اچھے برے قول فعل دیکھنے کی پروانی ہوتی، کیونکہ وہ جاسوس قلوب ہیں، وہ ان کی گرفت سے بچتے رہنا چاہیے. یہ ایک بات آ گئی. کہتے علماء کے سامنے اپنی زبان کا خیال رکھو, کیونکہ زبان سے پہچان لیتے کہ عالم ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی عالم بنا ہو تو اس کی دو باتوں سے علماء کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یعنی علم ہے یا نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو کہتے ہیں جو مشائخ ہیں ان کے مجلس میں بیٹھو تو اپنے قلوب کا خیال رکھو, کیونکہ قلوب کی جاسوس ہوتے ہیں, ان کو قلوب کا پتہ چل جاتا ہے. ہاں جی, یہ مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر مطلب اس پر ہوتی ہے. عرفان باللہ جو طبیب روحانی ہے وہ ظاہر اقوال و افعال کے پرکھنے کے محتاج نہیں, وہ تو براہ راست روح کے نباز ہیں اور قلب کی کیفیات پر نظر نگاہ رکھتے ہیں. ظاہری علامات و تاثرات کے محتاج نہیں, ان کی بصیرت قلبی اتنی تند و تیز ہوتی کہ ان کے نشان سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ قلوب کی جس کو کہتے وہ ان کی صفائی اور اس کے آئینہ کی طرح نگاہ رکھتے ہیں. اصل میں ہمارے حضرت حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی, فرمایا تھا کہ جو صاحب کشف نہ بھی ہو, جو صاحب کشف نہ بھی ہو, ان کے مرید کو جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کے شیخ کو اتنا کشف عطا کر دیا جاتا ہے, یعنی وہ چیز ان کے اوپر کل جاتی ہے, بے شک وہ صاحب کشف نہ بھی ہو. بعض ہوتی کیوں کشف تو یہ کوئی اختیاری بات تو نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دی ہوتی ہے تو دی ہوتی ہے, جس کو نہیں دی ہوتی تو نہیں دی ہوتی, اور یہ کوئی لازم بھی نہیں ہے ہر ایک کو ملے. لیکن اگر نہیں بھی ہے, لیکن اگر اللہ پاک نے اس کے ذمے یہ کام لگایا ہوا ہے تو پھر اللہ پاک ان کے اوپر ایسی بات کھول لیتے ہیں, اور اس کے کھولنے کے اتنے ذرائع ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو میرے راستے میں محنت کر کوشش کر کے مجھ تک پہنچنا چاہتے تو میں ضرور بے ضرور ان کو ہدایت کے رستے سجاؤں گا. یہ تو ایک رخ ہے اس کا. دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی دینی کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو کیا اس کو راستے نہیں سجائیں گے؟ ان کو بھی راستے سجائیں گے نا. تو ان کو جو راستے سجاتے ہیں وہ یہ راستے یہی ہیں, ان کو جس چیز کی ضرورت ہوگی تو عین وقت پر ان کو مطلب وہ چیز پہنچا دیتے ہیں, بم پہنچا دیتے ہیں. تو یہ اصل میں ہوتا ہے کہ جن کے ذمے کام پڑ جائے. ایک تو ہوتا ہے کسی کے ذمے ہے ہی نہیں نا تو پرواہ نہ کرے, وہ بچا ہے اس کو فکر نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی, لیکن جس کے ذمے کام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. وہ میں آپ کو اس کے واقعہ بتا دوں, تھوڑے سے چند وقائل خلطان بن حسین نے لکھا ہے, معاذ میں فرمایا ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے بہت عبادات میں ترقی کی, تہجد بھی اور نوافل بھی اور پتہ نہیں کیا کیا اور سارا کچھ, جلدی 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 جلدی. حضرت حیران ہو گئے, کہتے اتنی جلدی تو یہ چیز نہیں ہوتی, کوئی چکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, میرے سمجھ کے مطابق تو ایسا نہیں ہوتا, تو اگر میں نہیں سمجھتا ہوں تو مجھ پر وہ الکا کر دے, اور اگر اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے تو مجھ پر وہ الکا کر دے. دعا کی. اب دعا تو دعا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی سے مانگنے تو اللہ تعالیٰ پھر دیتے, فدعونی استجب لکم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ بات کھول دی, اس کو الہام ہوا کہ اس کا رزق صحیح نہیں ہے, حلال نہیں ہے, اور شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کو نفلی عبادات میں لگا دیا پورا, تاکہ اس کا اس طرف ذہن ہی نہ جائے کہ میرا رزق ٹھیک نہیں ہے, اور اسی اس میں مبتلا ہے. اب حلال رزق نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہوتے. تو اب یہ ہے کہ وہ کرد کوش تو بہت کر رہا ہے لیکن قبول تو نہیں ہو رہے. تو اس کے ساتھ یہ بات ہے. اوہ, ابھی حضرات شفیق تو بہت ہوتے ہیں, تو انہیں فوراً کو بلا لیا, انہوں نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کا رزق کا معاملہ کیسے, کہاں سے آپ کماتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے جو ذریعہ بتا دیا وہ سب واقعی حرام تھا, حرام ذریعہ. مثلا کوئی بینک میں ملازم, मैं वो नहीं कि वो था, वो उस वक्त तो ये चीजें नहीं थी, लेकिन मिसाल मैं देता हूँ आजकल के इन चीजों को लोग चूंकि जानते हैं, तो इस वजह से मैंने मिसाल इसकी, मसलन कोई बैंक में मुलाजिम, अब उसने कह दिया तो फौरन उनको फो, ये तो जायज नहीं है, इसको छोड़ो। फिर उसको एक तरीका बता दिया कि अच्छा ये क्या करो और इससे इसको छोड़ो। जिस वक्त उसने वो काम शुरू कर दिया, उसके लिए फिर फर्ज नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया, बड़े मुश्किल से फर्ज नमाज भी पढ़ता था, क्यों शैतान ने पूरा बोझ डाल लिया ना, वो जोर डाल लिया, अब कैसे पढ़ते हो तुम उससे आई, क्योंकि उसका रिज़्क ठीक हो गया। अब देखो ये क्या चीज है, ये तो एक वाक्य है। दूसरा वाक्य भी हज़रत आमिर साहब ने फरमाया, इसी तरह एक साहब थे, हजरत पूरा उनको देते थे अज़कार देते थे, मुख्तलिफ चीज देते, उसको फायदा नहीं हो रहा था, हैरान हो गया, अल्लाह क्या बात है, मैं इसको मसलसल जो मुझे आता है मैं करता हूं लेकिन इसको फायदा नहीं हो रहा है, क्या बात है, जरूर कोई मसला है, कोई दाल में काला है जिसकी वजह से मसला है। उसको बुला लिया, उसके कहते भाई ये मुझे बताओ कि तुम हमारी खानकाह में आए हो चंद दिन से, मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको कुछ मिले लेकिन मसला गड़बड़े, आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा, ये मुझे बताओ कि आप किस नियत से आए, आपकी नियत क्या है मतलब यहां आने की। इस पर ने कहा कि हजरत माशाल्लाह आपका फेज पूरे दुनिया में फैल रहा है, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि इस तरह मेरे भी फेज पूरी दुनिया में फैले, यहां से कुछ मिल जाए तो मैं भी तकसीम करूं और आपके सदके जारी अभी मजीद में इजाफा हो जाए। फिर मैं अच्छा अभी से तो फिर बन बैठे, ये चीज निकालो दिल से, ये पूरी गंदगी है, इसके होते हुए तो अब कुछ नहीं मिल सकता, तौबा करो, खालिस अपनी इस्लाह के लिए नियत कर लो कि मैं अपनी इस्लाह के लिए, वो कोई चीज मुझे मकसूद नहीं है, उससे अच्छी तरह तौबा करवाया, फिर उसके बाद माशाल्लाह रास्ता उसका खुल गया। अब देखो ये क्या चीज है, ये तो बहुत खुला रास्ता है, तो हर एक शख्स के लिए मुमकिन है दुआ, अल्लाह ताला से दुआ, अगर कोई आदमी फंस जाए तो अल्लाह पाक से मांगे, फिर अल्लाह ताला उसका रास्ता जिस तरह खोले, वो तो फिर अल्लाह के लिए कौन सी चीज मुमकिन नहीं है। तो ये जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हजरात जो होते, देखो ना वो जाहिर को नहीं देख रहे थे, जाहिर में तो बहुत बात कर रहे थे तो दिल में तो खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो खुश नहीं हो रहे, वो परेशान हो रहे थे क्योंकि मैच नहीं हो रही थी चीजें, उनका उसूल है, उनको है, जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर कॉपर के टुकड़े आप सल्फ्यूरिक एसिड में डाल लें और वो सब्ज न हो जाए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया तो सल्फ्यूरिक एसिड ठीक नहीं है या कॉपर नहीं है, कोई और चीज है, क्योंकि आपको पता है कि मिस्ट्री के लिहाज से पता है कि कॉपर को अगर उसमें डाल दिया जाए टुकड़े सल्फ्यूरिक एसिड में तो कॉपर सल्फ्यूर बनेगा, नीला तो होता है, वो तो होते नीला है, तो जब तक ये नीला नहीं होगा तो इसका मतलब वो चीज नहीं है ना। तो जिस तरह केमिस्ट्री की चीजें साइंसदानों को पता है, इस तरह मशायख को उनके अपने फनून का पता है कि कौन सी चीज से क्या बनता है, तो इस लिहाज से परेशान हो जाते, वो कहते हैं भाई ये चीज मैचिंग नहीं है, ये मैचिंग नहीं है, ये चीज इसके साथ मैच नहीं करती, ये कैसे हो रहा है, तो उनको परेशानी हो जाती है, फिर अल्लाह पाक से मांगते। अब यहां पर जैसे हजरत ने फरमाया कि फिर उसका बोल टेस्ट कर लो, कारूरा टेस्ट कर लो, तो अब कारूरा टेस्ट करने की तो निजाम यहां पर है, लेकिन वहां तो इस किस्म के निजाम नहीं, तो वहां पर अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाए हुए उसको काल करना पड़ता है। ई गवाए फेल उकूल हजबे बजोए को बदर या ईस्त वाजिल हम चुजोए, तेरे इस कोल फेल का गवाह वही हो सकता है जो दरियाए मारिफत से मिसल नहर के मुतसिल वो वासिल हो, यानी वहां से रास्ता मिलता हो इंफॉर्मेशन का, वहां से जवाब आता हो, वहां से जवाब आता हो, फिर मतलब वो जैन हो सकता है। कोल फेले ऊ गवाहे ऊ बुद को बदरिया मुत्तसिल चू जू बुद, कोल फेल उसके गवाह होंगे जो दरियाए हकीकत से مثل نہر کے ملاؤ جن کا دریا معرفت سے تعلق ہوگا جو بحر حقیقت سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے. بنگر اندر فیل او قول او تاچ دارت در زمیران رجوع. اب دیکھ حضرت کے ساتھ جو خود واقع ہوا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ اس نوجوان کے دل پہ محنت کرنی ہے. اب عالم تھے, بڑے زبردست عالم تھے, خاندانی عالم کا بیٹا, عالم کا بیٹا, بل ایسے خاندانی عالم تھے بلخ کے, اور ان کا اڑنا بچونا کتابیں تھی, مطلب سب کتابوں میں غرق بیٹھے ہوتے تھے, تحقیقات کر رہے ہوتے سارا کچھ. اب شمس تبریز رحمۃ اللہ کو حکم ہوا تو تشریف لائے تو وہ اس وقت بھی مطالعے میں غرق ہے, لکھ رہے معاف کر رہے, دنیا مافیا سے بے خبر. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ اچانک کہیں وارد ہوئے, فرمایا یہ چیز یہ کیا ہے. ہاں جی, تو شاہ نے بے نیازی سے سر اٹھایا, قالست یہ قال ہے جو تو نہیں جانتا, تو نے میدانی یہ قال ہے جو اس کو تو نہیں جانتا. اب یہ فکرہ بظاہر بالکل درست تھا لیکن ان کے قلب کا پوری نشاندہی کر رہا تھا. ایک ماہر نباس کی طرح شمس تبریز رحمۃ اللہ نوٹ کر لیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو اپنے قال پر گوانڈے. ہاں جی, تو حضرت نے ان کو کتابوں کو ترچی نگاہ سے دیکھا تو ان میں آگ لگ گئی. اب آگ لگ گئی تو حضرت تو ڈر کے پیچھے ہو گئی کہ آگ کدھر سے آ گئی. تو انہوں نے کہا یہ, 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 یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا, وہ کتابیں اٹھا لی سارے جو ندی کے کنارے بیٹھے ہو سارے ندی میں ڈال دی, آگے تو پانی سے بچ جائے گا. اس کو دیکھ کے وہ مولانا صاحب نے کہا یہ کون سا عجیب آدمی ہو تم, میرے ساری عمر کی محنت تو نے ضائع کر دی. ظاہر کوئی مختوطہ ہوگا جس پہ وہ کام کر رہا ہوگا. تو علماء کو تو ایک ایک سطر سے محبت ہوتی ہے اپنی, تو یہ تو پورا ان کے رجسٹر بلے جو نا پانی کے وہ کیا حوالے ہو گیا. تو مولانا رونے لگے کہ یہ کیا تو نے کیا. کہا اچھا, آپ کے علم اتنا ہی تھا بس, چلو چلتے ہیں. نیچے اترا اور کتابوں کو دریا سے ندی سے اٹھا کے گرد جاڑ جاڑ کر دے رہا تھا کہ جیسے پانی میں نہیں تھا الماری میں پڑا ہوا تھا, اس طرح گرد جاڑ جاڑ کے دے رہے. اب یہ مولانا روم رحمۃ اللہ, یہ کیا, یہ کیا بات ہے, یہ چیز اب حیرت. انہوں نے کہی حالس تو نے بھی دانی, یہ حال ہے جس کو تو نہیں جانتا. ٹیٹ فار ٹیٹ جواب, ترکی بترکی جس کو کہتے ہیں نا. ہاں جی, کہ انہوں نے کہا یہ قالس تو نے بھی دانی, تو نے کہی حالس تو نے بھی دانی. اب ذرا تھوڑا سا غور کر لے اس شعر پہ, غور کر لے مفتی صاحب. کہتے قال راب اگزار مردے حال شو, پیش مردے کاملے پامال شو. سٹارٹ ادھر سے ہوا تھا نا, قال اور حال والی بات تھی. ہاں جی, اس پر جو ہے نا وہ حضرت غائب ہو گئے, چلے گئے. چوٹ تو لگ گئی ان کے دل پہ کہ کوئی عجیب ہستی ہے, لیکن اتنی زیادہ پرواہ بھی نہیں کی. بس ٹھیک ہے, ایک واقعہ ہوا اور تھوڑا سا ذہن پہ اثر ہوا, لیکن پھر اپنے کاموں میں منہمک ہو گئے. اور اپنے شان کے مطابق لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کر رہے تھے, تو ایک کسی جگہ سفر پہ جا رہے تھے تو لوگ ان کو رخصت کر رہے تھے. جیسے بڑے لوگ کو رخصت کیا جاتا, بہت سارے لوگ رخصت کر رہے تھے, آئے ہوئے تھے گھوڑے پہ سوار ہیں. اتنے میں کہیں سے پھر مولانا روم رحمۃ اللہ نکلا ہے اور فوراً ان کا باغ پکڑا. مولوی ایک بات کا جواب دو. جی بتائیں کیا بات ہے, پہچان تو لی ہے کہ وہی ہے. ہاں جی کیا بات ہے. نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی، اور دوسرا کہتا ہے میں تیرے ثنا کا حق ادا نہیں کیا، کون بڑا ہے، کون بڑا؟ یہ علمی سوال تھا، یہ علمی سوال تھا، علمی معرفت کا سوال تھا، علمی معرفت کا سوال تھا. تو جواب علمی طور پر تو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ دوسرا بڑا تھا، کیونکہ حضرت کو پتہ تھا کہ دوسرا قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میں نے تیرے ثنا کا حق ادا نہیں کیا، اور پہلا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو قریب قریب گزرے ہوئے تھے. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ جواب صحیح تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا نہیں ہو سکتا. بس یہ جواب انہیں دے دیا اور وہ پھر لوگوں میں گم ہو گیا. جواب اس کے بعد انہیں خود کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ تو نے کیا کہا، یہ کیا بات ہے، نہیں، بس جواب سن لو چلا گیا. لیکن ان کے دل میں آگ جلا دیا، کیونکہ اس عالم کو، جو عالم بے بدل تھا، اس کو ایک ہنٹ دے دیا. ہاں یہ بات ہے کہ یہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے کا ظرف، یہ بھی جواب دیا، پہلے کا ظرف چھوٹا تھا، چھلک بڑا تھوڑے سے، اور دوسرے کا ظرف بہت بڑا ہے، وہ نہیں چھلکا. یہ بات ہوئی تھی. ہاں جی، تو اب یہ خود اپنے جواب میں ہی ہو گئے. جی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی آدمی ایسا آدمی نہیں ہے جو صرف نظر سے چیزوں کو آگ لگا دیتا ہے، ان کی معرفت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت عارفانہ سوال تھا. ان کو میسج دے دیا اسی سوال و جواب کی صورت میں کہ تو تیرا ظرف کتنا ہے، تو اس شان کے ساتھ جو رہتا ہے، تو اس شان کے ساتھ جو رہتا ہے، تو تیرا ظرف کتنا ہے، اور آپ کو رہنے کیسے چاہیے تھا. میسج دے دیا. ہاں جی، تو بس چلا گیا. اب تو حضرت بالکل نڈال ہو گئے اور باقاعدہ تلاش شروع کی، اس شخص کی تلاش کرنی ہے، کدھر ہے، کون ہے، مطلب ڈھونڈتے رہے، نشانیاں دیتے دیتے. کوئی کسی نے کہا جی آپ جس کی نشانی دے رہے وہ فلاں جگہ پر مجھے نظر آئے تھے. تو جلدی جلدی جاتے ہوئے وہ نہیں ہوتے تھے، ان کو تو پرندہ کہتے تھے. آج پرندہ کا نام پرندہ مشہور تھا، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اگر آج پنڈی میں ہے تو دوسرے دن پشاور میں، تو تیسرے دن کہیں لاہور میں. تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کا نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ کدھر ہے. تو جب ادھر تو ادھر سے چلے گئے ہوتے، اس طرح بار بار ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن واقعی پا لیا تو جا کر ان کے قدموں میں پڑ گئے. انہوں نے کہا حضرت مجھے اپنا فرزند بنا لے. کہ جا جا مولوی، کیا باتیں کرتے ہو، رند کا بھی کوئی مرید ہو سکتا ہے، میں رند ہوں، تو مولوی ہے، تو میرے ساتھ کیسے رہے گا، جا جا اپنا کام کرو، مجھے نہ چھیڑو. اب دل میں تو آگ لگا گئے تھے، تو وہ بار بار منتیں کر رہے ہیں، حضرت مجھے ٹیسٹ کر لے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، میں ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوں گا، میں ہر بات آپ کی مانوں گا. کہ اچھا ہر بات مانو گے؟ کہ اچھا. کہتے میرے لیے شراب لے آؤ. اب مفتی علاقے کا اتنا بڑا آدمی، وہ شراب کیسے لائے؟ خیر سوچا کہ چلو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ یہ شخص ایسا نہیں ہے جیسے بات کر رہے، اس طرح نہیں ہے. اب سمجھدار تو ظاہر ہے، اب یہ ضرور کوئی حکمت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی حکمت ہے، لیکن چلو میں اس کی بات تو پورا کر لوں، اگر اس وجہ سے مجھے اپنے ساتھ رکھ لے تو پھر دیکھا جائے گا، پھر بعد میں دیکھیں گے کیا کر رہے. تو طریقہ یہ کیا کہ چادر اوڑھ لی اور کئی دور کسی شراب خانے سے بوتل لے لیا اور بغل میں دبا دیا تاکہ لوگ نہ دیکھیں، اور آ رہا تھا. اب اصل میں سارا کام تو اللہ پاک کا تھا، وہ شمس تبریز کا نہیں تھا. تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ٹھوکر لگی، بوتل نیچے گر گئی، بوتل شراب کی اور لوگوں کے بیڑ میں. ہو یہ مولوی شراب پیتا ہے، ابھی ان سے آگے اور لوگ ان کے پیچھے، یہ آگے پیچھے جوان تھا اس وقت. وہ بیٹ سے بہت تیزی کے ساتھ بھاگ کے جنگل کا راستہ لے لیا. اب جنگل میں پہنچ گیا تو یہ جب اینڈ پوائنٹ پہ پہنچ گیا یعنی کہ تقریباً کہ بس اب محفوظ ہو گیا ہوں، اب میرے پاس لوگ میرے پیچھے پوائنٹ لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو دیکھا کہ حضرت شمس تو آگے تشریف لے، تو آؤ بیٹا اب یہ سارا کام اسی کے لیے تھا، اب تو کہیں نہیں جا سکتا، شراب مطلوب نہیں تھا، مطلوب تو آپ تھے، اب تو کہیں نہیں جا سکتا۔ تو پھر دو سال حضرت کے ساتھ رہے، دو سال کمال ہے، دو سال کی کچھ عجیب بات ہے۔ حضرت مولانا کیا ہوتا ہے مزور الہی صاحب رحمۃ اللہ، ان کے بھی دو سال ہیں، حضرت امام حنیفہ رحمۃ صاحب کے بھی دو سال ہیں، ان کی بھی دو سال ہیں، دو سال کی کوئی اسپیشلٹی ہے؟ ہاں جی، تو دو سال حضرت کے ساتھ رہے ہیں، بس اسی میں سارا کچھ دے دیا۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ان حضرات کے اوپر اللہ پاک کی جو مطلب ہوتی ہے کرم کی نظر، تو یعنی بیزاج اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ ہوتی ہے یا کریم۔ کولی فعل او گواہ او بوت کو بدریا متصل چو جو بوت بنگر اندر فعل او کولی او تاچ دار در زمیری آرز جو راز جو۔ اس حقیقت آگاہ کے کول فعل پر غور کر تجھ کو روشن کر، تجھ کو روشن ہوگا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اے تلاش حق کرنے والے۔ یعنی جو جاننے والے ہیں ان کے کول فعل پہ ذرا غور کر لو تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ کیا ہے اصل۔ نورش اندر مر بنت چندست چیست بے رسید و دان پاشد، یا کہ اس کے قلب میں نور کتنا اور کیسا ہے، کیف و کم سے واقف ہو، یہ راز کے لیے بکیر رہا ہے، سخاوت کرے وہ شکاری ہے سخی، یعنی اے سالک تو ظاہری وضع کا تپر دھوکہ نہ کہا، بلکہ تو حقیقت سے پوری طرح واقف ہو کس مقاصد، وہ کس مقام و منزل میں کہ نور ہے یا سراب ہے، وہ حقیقی اخلاص کا جذبہ رکھتے ہیں، ریاکاری مکاری کا جال پلا رہا ہے۔ یعنی وہ ساری بات وہی تھی کہ ظاہر جو ہوتا ہے باطن کا ہوتا ہے، یعنی انڈیکیٹر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے ظاہر کو منور کر ظاہر کرتے ہیں اور اندر باطن کے کالے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیسے معلوم کرو گے، اس سے بات شروع ہوئی تھی۔ گر بوت سیاد ازوے دور شو وہاں فسون و فعل و قولش کم شنو، اگر وہ شکاری ہے تو اس کے پاس مت پٹک اور اس کے افسون و قول فعل ہرگز نہ سن۔ وہی آٹھ نشانیاں، مطلب جو آٹھ نشانیوں کے ذریعے سے دیکھو کہ وہ کوئی شکاری تو نہیں ہے، آپ کو پانس تو نہیں رہا، کوئی مصیبت میں تو نہیں پھنسا رہا، تو اس کی اچھی طرح مطلب جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو واقف کر۔ در بیاں آ کے آنور خدا خود را اندرونی سر، اس بیان کے بارے میں خدا اپنے نور کو عارف لوگ کے بیدوں سے ظاہر کرتا ہے۔ عارف ظاہر کونت برخلقاں بے فعل عارف و بے قول عارف، لوگوں پر عارفوں کے قول اور فعل کے بغیر ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ افزو شد ازاں کے بفعل قول او ظاہر گردد و چنا کی چون افتاب بلند، ان کے قول فعل ظاہر ہوتے اس طرح جس طرح کی سورج بلند شود، ببانگ خروس و اعلام موزن و علامات دیگر حجات نجات، جس سورج نکلتا ہے تو اس وقت مرغ کی آواز اور اذان دینے کے شور دوسرے علامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی صبح صادق کے لیے تو علامات مخفی ہے نا، مطلب ذرا عرض کے اوپر کلے نہیں ہوتے، تو جو دیکھ رہا ہے تو صرف اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن سورج کا تو پتہ رہے کو چلتا ہے۔ یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اس وقت میں لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی، چاہے وہ جہاز میں جا رہے ہوں، چاہے وہ شہر میں ہو، چاہے وہ ویرانے میں ہو، جہاں پر بھی ہو اس پہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ کہتے آفتاب دلیل آفتاب، بس یعنی سورج سورج کا مطلب وہ ہے دلیل ہے، تو سورج اگر غائب ہو جائے تو شاید سارے نقشے بتا رہے ہوں کہ سورج موجود ہے تو کیا فائدہ۔ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، یہ تبلیغی جماعت والے حضرات جب جاتے تھے دوروں پہ تو مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے، جب بیرونی ممالک میں جب جاتے تھے کہ آپ ہمارے لیے فلاں ملک کا نقشہ بنا دیں، تو میں ان کے لیے وہ نقشہ بنا لیتا۔ تو موزمبیق کچھ حضرات جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں موزمبیق کا نقشہ دے دو، تو میں نے موزمبیق کا نقشہ ان کے لیے بنا دیا، وہ لے گئے۔ بعد میں جو جماعت واپس آئی تو انہوں نے واقعہ بیان کیا ایک صاحب نے، کہ وہاں کے موزمبیق کے علماء نے اس پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، تو کہتے تبلیغ والے تو کسی سے ایسا الجھتے نہیں ہیں. تو کہتے ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر ٹھیک نہیں تو پھر کیوں عمل کریں گے, لیکن چلو ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اگر یہ صحیح ثابت ہوا تو ہم بھی عمل کرتے ہیں, آپ بھی کر لو, اگر ہم اگر صحیح ثابت نہیں تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں, بس آپ تو خیر پہلے ہی نہیں عمل کرتے. انہوں نے بات کہی, بالکل بات تو صحیح ہے. تو کہتے ہم سمندر کے کنارے چلے گئے اور سورج کے طلوع یا غروب کا پتہ نہیں کوئی مشاہدہ وہ کر رہے تھے, طلوع کا یا غروب کا تو مجھے یاد نہیں. تو بقول اس شخص کے کہتے سیکنڈ تک آپ کا نقشہ صحیح ثابت ہوا, جس شہر کے لیے تھا کہ وہ بالکل اسی وقت سورج غائب, وہ سمندر میں تو فصل بھی نہیں ہوتا, وہ تو بالکل سامنے ساری چیز ہوتی ہے, یعنی کوئی پہاڑ وغیرہ بھی نہیں تھا. تو اس مفتی نے کہہ دیا کہ نقشے صحیح ہیں, فتوا دے دیا, فتوا دے تو پھر انہوں نے مجھے خط بھیجا کہ آپ فلاں فلاں اور شہروں کے لیے بھی نقشے بھیج دیں, وہ انہوں نے اس کو اپروو کر لیا ہے, تو آپ جو ہے مطلب فلاں فلاں اور. تو یہ غروب اور طلوع جو ہوتا ہے یہ اصل میں تو یہ والی بات ہے کہ سورج کے لیے کوئی زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں صبح صادق اس کے لیے واقعی کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کم از کم آج کل تو بہت سارے لوگوں نے کبھی صبح صادق کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا کبھی بھی. ہاں جی, درب وہ صدیق دست از وے مدار, تار اساند مرتراس ہوئی بہار. اگر وہ صدیق ہے تو اس کا دامن تامے رکھتا ہے کہ وہ تجھ کو دریائے معرفت تک لے جائے, یعنی اگر وہ اپنے اقوال و افعال میں سچا ہے اور مخلص و بریا ہے تو اس کے در کو نہ چھوڑ, کیونکہ وہ تجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا, اس کو چھوڑنا نہایت بدقسمتی اور حرمہ نصیبی ہوگی. لیکن نور سال قزہ حد گز گشت, پرشد از فرش و بیاں باہاں دشت. لیکن وہ سالک جس کا نور حد سے بڑھ گیا اور اس کی نورانیت سے جنگل و بیابان بھر گئے ہوں, شاید ایش فارغ آمد از شہود وسط تکلف ہائے جانبازی وجود. اس کی قول فعل شاہدت سے مستغنی ہے, انہیں اس کو جانبازی کے تکلف کی ضرورت ہے, انہیں جود و سخا کی. یعنی یہ قرض عوام کی سطح سے بلند و برتر ہے, اس کا وجود عین شاید ہے کہ اس کا باطن امراض سکم سے جاتی ہے, اس کا وجود دوسرے کو شفا بخشنے والے, کیونکہ اس کو روح ہم وقت مشاہدہ الہی مستغرق رہتی ہے. نور آ گوہر کے بیرو تافتہ است, زی تسلسل ہا فراغت یافتہ است. جس کا نور حد سے گزر کر ظاہر و عیاں ہو چکا ہو, سمجھو کہ اس نے مکر فریب سے فراغت پا لی ہے. بعض حضرات واقعی ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ ان کا چہرے ہی سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہے کہ کون ہے. حضرت تانوی مصحب ایسے موقع پہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے, مرد حقانی کے پیشانی کا نور چھپ نہیں سکتا ہے پیش از شعور. آئی مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کے چہرے پر ہی وہ ہے کہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں, مطلب یہ کہ ان کو لوگ کو پتہ چلتا ہے بھئی یہ حق پر ہیں, ان کا چہرہ ایسا ہے. اب یعنی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگ جو ایمان لائے ہیں ان نے کوئی بات نہیں سنی تھی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بس وہ بات کافی تھی, صرف دیکھ کے جو مطلب وہ ایمان لائے, جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے. انہیں جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, اور ماشاءاللہ ایمان لائے. اچھا, پس مجو ازوے گواہ فعل گفت, کہ ازو ہر دو جہاں چو گل چو گفت, ایسا لیکن اسے تو قول فعل پر شہادت طلب نہ کر, اسے تو دونوں جہاں مثل گل شگفتہ ہے, ای گواہی چیز اظہاری نہ خا فیلو خا قول غیر. یہ گواہی کیا ہے؟ اپنے پوشیدہ کا ظاہر کرنا ہے, چاہے قول ہو چاہے فیل بیان ہو. ایک دفعہ میں ہمارا مکان بن رہا تھا تو میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا, وہ حافظ قرآن تھے, بڑے نیک آدمی, میرے ساتھ کر رہا تھا باتیں کر رہا تھا. اتنے میں ایک عالم آیا, جیسے اس راست موڑ لیا نا ہماری طرف, تو مجھے وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کون ہے, اس سے میرا دل جاری ہو گیا, اس کو دیکھ کر میرا دل جاری ہو گیا. اور وہ عالم جب آیا میرے پاس, میرے کان میں کہا یہ کون ہے, اس کے اوپر قرآن کے انوارات ہیں, اس کے اوپر قرآن کے انوارات ہیں. یعنی اس نے گویا کہ اس کے ذکر کی کیفیت کو دیکھ لیا, گویا کہ محسوس کر لیا, ذاکر تھے ہاں جی, اور انہوں نے اس کے قرآن کے انوارات کو دیکھ لیا, مطلب اس پر قرآن کے انوارات ہیں. تو اس طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ خود بخود بول اٹھتی ہیں, یا کریم یا کریم. میں ایک دفعہ اسٹوڈنٹ تھا, غالباً انجینئرنگ فرسٹ ایئر میں تھے اس وقت, اور غالباً میکینکس کا پریکٹیکل تھا. کوئی پرانے بوڑھے میجر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ ہمارے وہ انجینئر تھے, وہ ظاہر ہم سے وائی وائی لے رہے تھے. تو میں نے بھی ایک پریکٹیکل کیا تھا, اور ان کے ذرا اپنا پریکٹیکل کاپی دکھانا تھا, تو لائن میں کھڑا تھا, اس کے پیچھے کھڑا تھا, وہ دوسروں کا کاپی دیکھ رہا تھا. جیسے میرے طرف مڑا تو یک دم ششتر ہو گیا, اوف میں نے بڑی غلطی کی, دیکھو مجھے پتہ نہیں چلا میرے پیچھے کھڑے. میں حیران ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے میں تو اسٹوڈنٹ تھا نا, اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہاں جی. وہ اتنا زیادہ شرمندہ اور پشیمان اور پریشان ہو گیا کہ مہران ہو گیا کیا کر رہا ہے. وہ کوئی دل کا اچھا تھا, تو یہ بعض لوگ سادات کا بہت زیادہ قدر کرتے ہیں نا, تو ان کے اوپر وہ چیز کھل گئی. تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کے لیے تو یہ بات کافی تھی کہ سعید میرے پیچھے ہاں جی. تو ہوتے ہیں مطلب بعض لوگ یعنی شناسا ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے مولانا حضرت گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ طبیعت کے بڑے تیز تھے, کسی کو معاف نہیں کرتے تھے, کم از کم نوجوانی میں. بعد میں تو خیر تھوڑے تبدیل ہو گئے, لیکن نوجوانی میں. اور یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے چہی تھے, خدام میں سے تھے. تو یہ ہمیں مجھے تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا تھا. کہتے ہیں کہ یہ سندھ میں ایک بزرگ کے پاس کیا ہوتا ہے, شیخ الہند رحمۃ صاحب جا رہے تھے, غالباً امروٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے, تاج احمد امروٹی رحمۃ اللہ, سندھ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے. تو ان کے پاس جا رہے تھے, تو وہ جلالی بزرگ تھے, اور جس میں ان کے جلال آتا تو بس پھر ان کی شامت ہو جاتی. تو راستے پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کہتے کہ مجھے پتہ ہے تو ایسا ہے, لیکن وہاں ذرا سیدھا رہنا, وہاں کچھ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا, وہاں خیال رکھنا, وہ بہت جلالی بزرگ ہیں, ہمیں پریشانی ہو جائے گی اگر کسی بات پہ ان پہ جلالا گیا نا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی تو ایسا ہوا کہ کہتے ہیں کہ طالب تھے نا اس وقت, تو ان نے کہہ دیا طالب مشق, ان کو بتایا یہ مشق سے گڑا بھر دو. تو انہوں نے مشک اٹھایا اور گڑے میں پانی ڈالا جتنا گڑے میں ڈالنا چاہیے تھا, انہیں کہ اور بھر دو, تو انہیں تھوڑا سا اور چھوڑ دیا, انہیں کہ اور بھر دو, انہیں پورا مشک چھوڑ دیا اس کے اوپر, کیونکہ ان کو نظر آتا کہ پانی پورا ہو گیا, اور پھر وہ کہتا تھا کہ اور بھر دو, تو ظاہر یہ بھی اس طرح تھا. تو انہیں پورا مشک چھوڑ دیا. اب اس کو دیکھ کے حضرت کو جو ہے نا جو جلال آ گیا, وہ چہرہ سرخ ہو گیا, اور شیخ الہند رحمۃ اللہ سب کا چہرہ زرد ہو گیا کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا, اب کیا کریں گے, پریشان. ہاں جی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہو گیا, کہتے سعید ہونا اس لیے اس طرح کرتے ہو, جاؤ بیٹھو. ان کے اوپر ظاہر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, کھول دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر, کہ سعید ہونا اس لیے اس طرح کرتے, جاؤ بیٹھو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں. تو یہاں حضرت اس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے مضمرات و مستورات کا یہاں کرنے کہ جو کچھ اس کے چشم بصیرت نے دیکھے, تاکہ عوام اسے فائدہ اٹھا لے. سالک کا قلب جب انوار ربانی تجلیات حق سے مامور ہو جاتا ہے، وہ انفس و افاق سے کسی قدر واقف گردان جاتا ہے، تو اسرار رموز خفیہ اس کی زبان، آنکھ و ہاتھ سے بے اختیار ظاہر ہونے لگتے ہیں، جو اس کے اسرار آگاہی پہ شاید وہ دال ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہم اسلامک کالج میں ظاہر ایڈمیشن ہم نے لیا تھا، تو کسی خانقاہ میں تو ایڈمیشن نہیں لیا تھا یا کسی مدرسے میں تو نہیں گئے تھے، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہے بیان فرماتے ہیں تو چلتے ہیں، تو میں بھی چلا ان کے ساتھ. حضرت کی بات چیت سنی، کیونکہ حضرت بیان تو نہیں فرماتے، سوالوں کے جواب آ دیا کرتے تھے، تو بات چیت ہو گئی، تو دل نے گواہی دی کہ یہ جگہ بیٹھنے کی ہے، حالانکہ نہ مجھے کسی نے کہا تھا نہ کوئی کسی نے، بس لوگوں نے تو اس طرح کہا. اچھا کمال کی بات ہے، چار پانچ سال تک مجھے پتہ ہی نہیں چل گیا حضرت پیر ہے، میں ان کو پیر سمجھ کے نہیں بیٹھا ہوا تھا. یعنی اگر پیر مشہور ہوتے نا تو پھر تو چلو جی، اس میں اس بات کی بھی بات ہوتی کہ بھائی پیر کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں. ان کی پیری کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ان کی پیری کا پتہ بھی حضرت تحسیم الحق صاحب نے مجھے بتایا، کہ مجھ سے پوچھا کہ کیا حضرت مولانا اشرف صاحب سے آپ نے بیعت کی ہے. میں نے کہا کہ حضرت بیعت کرتے ہیں، تو حیران ہو گیا، اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، کہتا کمال ہے، یہ سارے دن پشاور یونیورسٹی میں جو سارا دین چل رہا ہے کس کی برکت سے، ہم نے اس علاقے کو دیکھا تھا ان کے پہلے، ان سے پہلے کیسے تھا، یہ تو حضرت کی برکت ہے. خیر بہرحال یہ ہے کہ یہ بات تھی کہ حضرت کا معاملہ بالکل الگ تھا، اور واقعتاً جانا جاتا تھا کہ مطلب کون ہے. کہ عرض اظہار سر جوہر است، وصف باقی دی غرض برما براز. یعنی عرض اسے مقصود اظہار راز جوہر ہے، کیونکہ ذات باقی رہتی ہے اور غرض پناہ ہوتی ہے، عرض پناہ ہو جاتا ہے. یعنی کول فل بمنز عرض کے ہیں، واسطے اظہار جوہر کے. سبحان اللہ، یہ وہی والی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے جوہر اور ایک ہوتا ہے عرض. مثلا یہ دیوار جوہر ہے، لیکن اس کے اوپر جو رنگ ہے یہ عرض ہے. رنگ خود بغیر جوہر کے ایگزسٹ نہیں کر سکتا، کسی چیز پر ہوگا تو ظاہر مطلب ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے نا، ویسے تو مطلب یہ کہ یعنی اس طریقے سے تو نہیں ہوگا. اگر مثال کے طور پر آپ کو ڈبی میں بھی نظر آ رہا ہے، تو ڈبی میں کسی چیز کے اوپر ہے، یعنی جس مٹیریل سے بنا ہوا اس مٹیریل کے اوپر ہے، تو آپ اصل میں مٹیریل وہ جوہر ہے اور اس کے اوپر رنگ اس پہ شامل ہے. تو اس طرح جو جوہر ہے وہ خود بذات خود وہ موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو نا مطلب قائم بالغیر ہوتا ہے، یعنی کسی اور چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اس طرح قول و فعل بھی فرمایا قائم بالغیر ہیں، اصل جوہر تو اس کی ذات ہے. ای نشانی زر نماند بر محک، زر بماند خوب تر بے ہچ شک. جیسے سونے کا کسوٹی پر کسوٹی پر قائم نہیں رہتا، البتہ سونا بلا ریب و شک باقی رہتا ہے. یعنی سونا اصل چیز ہے، وہ تو کسوٹی میں بھی قائم رہے گا. کسوٹی اسی سے نکلا ہے نا، کہ اس کو جو کوٹ ہے اس کو ظاہر کر لیتا ہے. ہاں جی، تو کوٹ اس وقت باقی نہیں رہ سکتا. میں کراچی میں ایک دفعہ گیا تھا، تو وہاں پر ایک صاحب تھے، وہ مجھے لے گئے تھے، وہ یہ جوہر شناس تھے، میرے خیال میں ان کے لیے اچھا نام ہے، جوہر شناس تھے، باقاعدہ اس کا فیلڈ یہی تھا. تو مجھے وہ ایسے مارکیٹ میں لے گئے جو جہاں ہیرے اور موتی اور یہ چیزیں، اس کا کاروبار ہوتا تھا ہیرو موتیوں کے، موتیوں کا صحیح مطلب. تو اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ پرکھتے تھے کہ کون سا صحیح ہیرا ہے اور کون سا نہیں ہے. اس کے پاس پورا ایک کٹ تھا اور وہ ایکسپرٹ تھے، تو اس نے مجھے وہ سارا کٹ سمجھا دیا تھا، میکینیکل انجینئر سمجھ کے، کہ مطلب جو ہے نا ساری چیزیں مجھے سمجھائی تھی کہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. تو اس میں مختلف قسم کے ٹولز تھے، اس میں کٹنگ ٹولز بھی تھے، مثال کے طور پر ہیرا ہے نا, اس کو معمولی چیز نہیں کاٹ سکتی. ہاں جی, اس کو کچھ خاص الماس اور اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب اگر اس سے کم کی چیز سے وہ کٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیرا نہیں ہے. یعنی یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. دوسرا, وہ پلاسٹک کے ہیرے بھی ہوتے ہیں, بنائے گئے ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہیرا نظر آتے ہیں تمام چیزیں. تو اس کے لیے انہوں نے بہت ہائی ٹمپریچر جو تھوڑی دیر میں یک دم شوٹ کرتا ہے, مطلب اس پروب اس پہ رکھتے ہیں اور یک دم بہت تیز مطلب جو ہے نا وہ ٹمپریچر اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. تو اگر وہ ہیرا نہیں ہوتا تو اسے دھواں نکلتا ہے. اگر وہ مطلب پلاسٹک کا بنا ہوا ہے تو ظاہر ادھر تو دھواں نکلے گا. اس طرح بہت ساری چیزیں ان کی مطلب اس میں ٹولز وغیرہ تھی. تو یہاں وہ کسوٹیاں تھی, وہ ساری چیزیں کیا تھی, وہ کسوٹیاں تھی. جو اصل چیز ہے وہ رہ جاتی ہے اور جو کس والی بات ہوتی ہے وہ رہتی نہیں ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. ای صلات و ای جہاد و ای سیام چون مان جاب ماند نیک نام. ایسے یہ نماز جاد و روزہ ہے, جب جان نہیں رہتی تو اے نیک بخت یہ باقی, اچھا یہ باقی رہتے ہیں. تو مطلب دے جا چنی افعال و اقوال نمود, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. 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 الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوه التامه الصلاه القائمه. میں جلدی جلدی کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. جاچونی افعال و اقوال نمود برمحق کمر جوہر را بسود, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان نے ایسے قول و فعل کیا جس نے خدا کے اس امر کی سوٹی پر اپنے جوہر کو خوب گسایا اورایا کیا ہے. یعنی مالک نے اپنے نفس کو خدا اور رسول کے تمام پوری طرف فرما برداری کیے اور اپنے عبودیت کا مکمل ثبوت دیا ہے. نفس ہمارا کی خواہش پر غلبہ حاصل کر اپنی مرضی کو خدا کی رضا کے تابع کر دیا اور اپنے جوہر عبودیت کو خوب چمکایا. قاتق آدم راست استے نیک گواہ لے کہ ہس او اندر گواہ اشتباہ, کہ میرا اعتقاد درست ہے اس پر میرے کول فعل شاید ہے لیکن گواہوں میں سچے اور جھوٹے کا شبہ بھی ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اپنی دوسری نیت پر امال کو گواہ ٹھہرائے لیکن بعض کا مال اقوال یا دکھلاوے اسے ملوث ہونے بھی شبہ ہوتا ہے کہ ازرائے ریاکاری وہ دجل انہیں ایسے بیروب بنا رکھو لیکن اس کا باطن کفر شرک اور حسد و کینہ خواہشات نفسانی سے منظم اچن نہ ہو. اس میں خلوص صداقت کا جذبہ پیدا ہو, اس لیے اس کو امتحان حل و مشقت کی بٹی میں چڑھانا چاہیے تاکہ کرا اور کوٹا جدا ہو جائے. مطلب یہ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ اور چیزیں ملی ہوتی ہیں, تو وہ جو ملی ہوتی ہیں ان کو پھر ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ظاہر جیسے وہی مشقت کی بٹی میں اس کو جھونکا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کدھر ہے. ہاں جی, تسکیہ باید گواہ رابدان, تسکیہ اخلاص و موقوفی براں. ایسا حال تجھے گواہوں کا اچھی طرح تسکیہ کرنا چاہیے. ان کا تسکیہ کیا ہے؟ بے اخلاص پر قائم ہے, یعنی روز حشر تیرے گدا اور شاید تیریں گے, یعنی افعال و اقوال اس کے اندر اخلاص بریائی پیدا کر, کیونکہ اس کا شاید ہونا اخلاص ہے. عمل پر موقوف ہے. اگر اس میں رائے پر بھی فرق پڑا تو گواہ کی شہادت مشکوک ہوگی اور عمل رہ گا جائے گا. مطلب جب گواہ نہیں ایکسپٹ ہوگا تو پھر کون سی چیز رہ جائے گی آپ کے پاس؟ حفظ لفظ اندر گواہ قول یس, تو حفظ عہد اور اندر گواہ فعل یس. یعنی حفظ کا لفظ جو ہے وہ جو گواہ قولی ہے ان کو حفظ لفظ کی ضرورت ہے, اور جو فعلی ہیں ان کے حفظ عہد کی. مطلب یہ ہے کہ یعنی جو لفظ ہے اس کو آپ نے صحیح بولا ہے اس کے لیے وہ ضروری ہے, اور جو کام ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. گر گواہ قول کش گوید رواس, در گواہ فعل کش پوید رواس. اگر گواہ قول غلط بولے تو رد کیا جائے گا, اور اگر گواہ فعل کچھ اجنبی اختیار کر لے تو پھر بدی ہے. قول فعل بے تناقص بایدت تا قبول اندر زما پیش آیدت. تو لاجرم تیرے قول فعل یکساں ہموار, کسی قسم کا اندر اگر یکساں ہو تو فوراً ہی شرف قبولیت پائیں گے. سعیکم شتا تناقص اندر عید اند دید, روز میں وید شب بر میں برید. یعنی جہاں تمہاری کوشش قسم کی ہے, دن کو ایک چیز اور رات کو پھر لیتے ہو, پھر رات کو پار ڈالتے ہو. نکالو اس منہ سائی کو مشتہ, یعنی تمہاری کوشش پر گندہ اور مختلف ہے. ایسے معلوم ہو کہ تم تناقض میں ایک چیز بناتے ہو فوراً بگاڑ دیتے ہو. مقصد تمہاری نیت کی خرابی کے بعد تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا اور عمل کرتے ہوئے رد ہو جاتا ہے. پس گواہی با تناقض کے شنود او مگر حکمے کند از لطف وجود. پھر بتاؤ جھگڑے کی گواہی کون سنتا ہے؟ مگر ہاں اگر اللہ اپنے لطف کرم سے حکم دے تو کوئی معنی نہیں ہے. یعنی ایسا عمل مختلف فی جو ریا دکھلائے سے بری نہ ہو ان کو جز احسن کہاں ملے؟ اگر پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. مطلب جو فیاض مطلب ہوتا ہے, مثال کوئی لینے والا کسی سے, تو ادھر ادھر اچھی کھجور اپنے درمیان میں دوسری کہ چلو ٹھیک ہے جی دے دو, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. مطلب اگر وہ اس طرح کر لے تو پھر تو اسے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. قول فعل اظہار سر رست و ضمیر ہر دو پیدا میں کونت سر ستیز. مطلب ہزار چھپانے کی کوشش کرے مگر چھپانے سے نہیں چھپ سکتے, دل کے ہر راز کو ظاہر کر دیتے ہیں. چو گواہ ہستس کیا شد قبول ورنہ محبوس اندر مول مول. اگر تیرے گواہ تس کے نفس ہو اور اس نے تیرے حق میں گواہی دے دی تو بہتر, ورنہ تو دائمی قیدی بن جائے گا, تیرے قید تدریجن بڑھتی جائے گی. گر تو بستیزی ستیز دن اے حرون من فن تذرہم انہم منتظرون. یعنی اے سرکش اگر تو جنگ کرے گا تو کار گزار قضا و قدر بھی تجھ سے لڑیں گے, پس انتظار کرو اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. ای سخن پایا ندار مصطفیٰ عرض کرد ایمان پذیرفت آفتا. مولا فرماتے اس سخن دو پہ پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر پر ایمان پیش کیا, اس نے بطیب خاطر قبول کر لیا. آ شہادت را کے فرخ بوداست بندہائے بسترا بخشوداست. وہ مبارک گواہی تھی جس کو اس کافر نے ادا کی کہ میں نے بے شمار گروہ اور مشکلوں کا جس نے بے شمار گروہ اور مشکلوں کو آسان کر دیا. یعنی اس پرخوار کافر کا ایمان لینا اپنی بے شمار تکلیفات کو حل کر دیا, ورنہ اپنی حیات کو اگر وہ کالت کفر پر رہتے تو ہمیشہ کے لیے جیرن بنا تھا. یہ اس کے لیے اپنے نیک ساتھ دی کہ اس نے مبارک شہادت دی, اور جو ہے کفر کو چھوڑ کر ایمان کا وہ حرض کہ نار سے نکل کر نور میں داخل ہوا, موت کے پنجہ سے چھوٹ کر حیات کے دامن میں پناہ لی. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب فرما دے. تو ابھی ذکر کرتے ہیں. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلاه 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم صل لك صلاتي ونسك محياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح. اللهم اجعلني وأعظم شكرك وأكثر ذكرك واتبع وصيتك نصيتك واحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أفضل الأشياء عندي وقت أني حاجات الدنيا بشوق لا لقائك. وإذا أقررت أعينا من أهل الدنيا من دنياهم فاقر العين من بعد. اللهم إني أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من المال وصدق التوكل إليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك واسدني بتقواك ولا تشكني بمعصيتك. اللهم اطلب بي في تيسير كل أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير وأسرك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينا حتى لتين تزكيا القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دمع ودراس الجمرة. اللهم عافيني في قدرتك وادخلني في رحمتك واغزي أجلي في طاعتك واختم لي في خير عملي وجل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المسترين الرحمن الدنيا ورحيمها. أنت ترحمني فرحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجعات الخير وأعوذ بك من فجعات الشر. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تغطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيت وأنا من خلقك. اللهم خير لي واختر لي. اللهم أردني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تأجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجل. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أحيني مسكين وأمتني مسكين وأحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا استبشروا وإذا أسأوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي قلبي وتجمع بأمري وتلم بأشاسي وتسرع بديني وتقضي بديني وتحفظ بغائبي وترفع بشاهدي وتبيض بوجهي وتزكي بعملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني من كل سوء. اللهم آتني إيمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة النار بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عن ربي وزوف عن عملي ولم تبلغ منيتي ومسلتي من خير بعدت أحدا من خلقك أو خير أنت موتي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك في واسلك برحمتك رب العالمين.
العظيم اللهم إني أجر بك حاجتي من قصرائي وزوف عمل افتقرت إلى رحمتك فأسر إقاذ الأمور يا شافي صدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسرك لمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع سجود المفين بالوعود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين فإن شاء الله